بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں آج کا ٹائمس آف انڈیا ہے, یعنی 14 جون 2015. آج 26 شعبان ہے, یہ چند دن رہ گئے ہیں روزہ کے شروع ہونے میں. تو اس نسبت سے انہوں نے میرا ایک مضمون اس میں شائع کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے رمضان اسپرٹ, اور سیکنڈ ٹائٹل بنایا انہوں نے ڈو واٹ یو کین. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح ٹائٹل ہے رمضان کے بارے میں. رمضان سچ پوچھے تو بھوک کی اسپرٹ اصل نہیں ہے, اصل ہے گیونگ اسپرٹ. گیونگ اسپرٹ یعنی بھوک کے معنی کہ آپ نے دن میں کم کھانا, یعنی 24 گھنٹے میں روزانہ کا معمول جو ہے اس سے کم کھانا لیا. تو کم کھانا کیوں لیا؟ اس لیے کہ آپ کو دینا ہے, خود کم لینا دوسرے کو دینا, یہ ہے گیونگ اسپرٹ. تو رمضان اصل میں گیونگ اسپرٹ کی ٹریننگ ہے. یہ بات ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو صحیح البخاری میں آئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ صحیح البخاری جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ مانی جاتی ہے. تو اس میں ایک لمبی روایت ہے رمضان کے بارے میں. تو اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الری البرسلا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے معنی میں خیر کے لیے بہت فیاض ہوتے تھے, تیز ہوا کی طرح, جسے ہوا گزرتی ہے تیزی کے ساتھ, ویسے ہی آپ فیاض ہوتے تھے خیر کے معاملے میں. اتنا زیادہ آپ کے اندر جذبہ بڑھ جاتا تھا خیر کا. کیونکہ خیر کے معنی ہیں گڈ. تو خیر یہاں صرف کھانا پینا یا پیسے کے معنی میں نہیں ہے, جو چیز بھی دوسروں کے لیے خیر ہو. آدمی جود و سخا کرتا ہے دوسروں کے لیے, صدقہ کرتا ہے دوسروں کے لیے, تو دوسروں کے لیے جو چیز خیر ہو, جو ان کے لیے نفع دینے والی ہو, وہ سب اس میں شامل ہوئی. تو رمضان گویا اس بات کی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ خود کم لو دوسروں کو زیادہ دو, یا یوں کہیے کہ دوسروں کو خوب دو چاہے تم کو خود کم لینا پڑے. یہ ہے اسپرٹ آف رمضان. اور یہ قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ قرآن میں رمضان کا حکم جہاں آیا ہے وہاں پر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ تم پر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح پچھلی امتوں میں فرض کیا گیا تھا. اس معنی ہے کہ یہ روزہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آیا, ہر نبی کے زمانے میں اس کو اللہ نے فرض کیا. جو یہ یونیورسل تعلیم ہے اسلام کی. تو اصل یہ نہیں کہ بھوکا رہنا, اصل چیز گیونگ اسپرٹ کے ساتھ دنیا میں رہنا, یہ سب بڑے کی بات ہے. کل میرے پاس ٹیلیفون آیا امریکہ سے, کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے. تو میں نے کہا میں دو بات کی نصیحت کروں گا, ایک معرفت اور دوسری دعوت. معرفت اور دعوت. معرفت کا مطلب کیا ہے؟ خود سچائی کو جاننا. جتنے بھی ذریعے ہیں جاننے کے, کہ کائنات میں غور فکر, قرآن میں غور فکر, حدیث کا مطالعہ, صحابہ کی زندگی کا مطالعہ, تدبر کرنا, تو ان سب طریقوں کو استعمال کر کے معرفت حاصل کرنا, اللہ کی معرفت, سچائی کی معرفت. اور دوسری دعوت, دعوت کے معنی کیا ہے, جو چیز ہم نے دریافت کی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا, دوسروں کے لیے نفع بخش بننا. یہ دو چیز ہے دین میں. تو یہ جو رمضان کا مہینے میں روزہ رکھنا ہے اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. دونوں چیزیں شامل اس لیے ہیں کہ رمضان کی عبادت میں ایک آپ بتایا گیا کہ زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا, زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا اور اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا. تو یہ کس لیے؟ تدبر کے لیے, غور فکر کے لیے, یعنی ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانا, جس کی آخری صورت ہوتی ہے اعتکاف. ڈسٹریکشن سے بچانا کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کا تھنکنگ پروسیس صحیح طریقے سے جاری رہے. رمضان میں بتایا گیا ہے کہ غیر ضروری سے مشغول مت ہو, بیکار کام مشغول مت ہو, یہاں تک کسی جھگڑا بھی مت کرو, تم کو اس میں غصہ آ جائے لگو برا برا کرنے لگو. تو ہر اس چیز سے اپنے کو بچاؤ جو تم کو ڈسٹریکٹ کرنے والی ہے. تو ڈسٹریکٹ کرنے والی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو تم کو تدبر تفکر سے ہٹانے والی ہو. یہ ہے اسپرٹ رمضان کی. تو معرفت اور دعوت دونوں رمضان کے اسپرٹ شامل ہیں. یہ تو ظاہر صورت اس کی ہے کہ آپ نے صبح شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا, یہ ظاہر صورت ہے, یعنی فارم ہے اس کا. لیکن اسپرٹ کیا اس کو جانیے. ہر چیز کی ایک ظاہر صورت ہوتی ہے, ایک اسپرٹ ہوتی ہے. جیسے قربانی کے لیے آیا ہے کہ لئی لہوم بھاولا دما بولا کے لا لو تقوا منکم. قرآن میں آیت آئی ہے قربانی کے بارے میں کہ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا, تمہارا اپنا جو تقویٰ ہے, تمہارا اپنے اندر جو اسپرٹ ہے وہ پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ رمضان کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ جس شخص نے رمضان کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ روزہ نہیں رکھا تو حدیث آیا کہ اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ پکار رہے ہو پیاسا رہے, اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ آدمی بھوکا رہے ہو پیاسا رہے. تو کیا اصل اہمیت اسپرٹ کی ہے ہر چیز میں. حدیث میں آتا ہے کہ ان نبل اعمال بالنیات. یہ نیت کا لفظ ہے, یہ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے, پتہ نہیں کس چیز کو نیت سمجھتے. نیت مانے اسپرٹ. ان نبل اعمال بالنیات مانے کہ عمل کا درآمدہ اسپرٹ پر ہے, انٹرنل کنٹینٹ کہیے اس کو. ایک ہے خارجی فارم, ایک ہے داخلی کنٹینٹ. تو انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا جو کرائیٹیرین ہے جج کرنے کا, یہ نہیں کہ اس کے فارم میں کتنے آپ نے اہتمام دکھایا, یہ نہیں ہے. کس اسپرٹ سے آپ نے وہ کام کیا, یہ ہے انما الاعمال بالنیات کا مطلب ہے کہ اسپرٹ کے اعتبار سے جانچا جائے گا, نہ کہ فارم کے اعتبار سے. تو یہ معاملہ رمضان کے روزے کا ہے کہ اس کو بھی اسپرٹ کے اعتبار سے جانچا جائے گا, نہ کہ فارم کے اعتبار سے. تو اسپرٹ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے کو غیر ضروری مشغولیتوں سے بچائیں اور تدبر تفکر کی عبادت کریں, قرآن کا مطالعہ کریں. یہ ہے اس کا ایک پہلو کہ آپ معرفت حاصل کریں, اللہ کی معرفت, سچائی کی معرفت, جنت کی معرفت, فرشتوں کی معرفت, وحی کی معرفت, یہ حاصل کریں. زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت اسی میں لگے. اور دوسری جو ہے وہ دعوت ہے. تو رسول اللہ کے بارے میں جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ آپ ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتے خیر کے لیے, یعنی رمضان کے زمانے میں آپ کی جو اسپرٹ ہوتی تھی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی تو بہت بڑھ جاتی تھی. تو دیکھیے دوسروں کو خیر پہنچانا یہ ایک تو ہوتا ہے مال سے, کھانے پینے کی چیزیں دینے سے, لیکن یہ صرف ایک پہلو ہے. اس سے زیادہ بڑا پہلو یہ کہ وہ سچائی بتائے لوگوں کو, جو سچائی ان کو جنت میں داخل کرنے والی ہو, یعنی وہ سچائی جو ان کو جنت میں داخلہ دے, جو اٹرنل جنت ہے اس میں داخلہ ملے, وہ زیادہ بڑی بات ہے, زیادہ بڑی بات ہے. تو اس معنی کہ مالی صدقہ بھی نشوا خیر ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑا خیر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوتی صدقہ دیں. دعوتی صدقہ اس سے زیادہ بڑی کوشش دیں. تو رمضان میں آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے, رمضان میں آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے. تیاری کا دیکھیں کرائٹیرین کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں سورہ البقرہ میں جہاں آیا ہے ذکر رمضان کا اور روزے کا, وہاں ایک آیت ہے, وہی کرائٹیرین ہے جج کرنے کے لیے کہ آپ کا روزہ کیسا ہے اللہ کی نظر میں, اللہ کی نظر میں آپ کا روزہ کیسا ہے. وہ آیت ہے سورہ البقرہ میں, اس رکوع میں یہ آیت ہے جس میں کہ رمضان کا حکم آیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اس کا ترجمہ یہ ہے, بندے جب پوچھیں تم سے میرے بارے میں, یعنی اللہ کے بارے میں, تو کہو کہ میں قریب ہوں, کہو کہ میں قریب ہوں, میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, تو تم مجھے پکارو. کتنی عجیب بات ہے یہ. اور ایسا تم کرو گے تم کو رشد ملے گی, ہدایت ملے گی. اب یہاں پر دیکھیے ایک عام پہلو اس کا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے, ایک عام بات ہے. لیکن اس میں دوسرا پہلو ایک اور ہے کہ رمضان اگر صحیح طریقے سے گزارے آدمی, صحیح طریقے سے اس کی جو اصل اسپرٹ ہے اس کے ساتھ گزارے, تو وہ روحانیت کے اعتبار سے, اسپرچوٹی کے اعتبار سے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, احساس قربت میں جینے لگتا ہے. وہ عام طور پر لوگ جو ہیں احساس دوری میں جیتے ہیں. میں اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں, دیکھتا ہوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یعنی خاموشی کے ساتھ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم احساس دوری بھی جی رہے ہیں, احساس قربت تو نہیں جی رہے ہیں. تو رمضان میں اگر آدمی صحیح طریقے سے اس کے آداب کا اہتمام کرے, یعنی تدبر کرے, تفکر کرے, قرآن کا مطالعہ کرے, تو وہ اللہ کے معاملے میں احساس قربت میں جینے لگے گا. یہ قربت کا احساس کچھ شدید ہوگا اس کے اندر. تو فرمایا کہ جب اللہ سے اتنی قربت آ جائے, تم کو احساس قربت تمہارے پیدا ہو جائے, تو تم خود ہی دریافت کر لیا تم نے کہ خدا تو میرے پاس ہی ہے, یہ دور کی خبر نہیں ہے. خدا انسان کے قریب ہے, یہ اس انسان کے لیے ہے جو عام انسان ہے, اس کے لیے خبر ہے. لیکن ایک سچے روزے دار کے لیے جو سچی اسپرٹ کو جگائے اپنے اندر, اس کے لیے خبر نہیں ہے, اس کے لیے ایک واقعہ ہے. احساس کے اعتبار سے محسوس کرنے لگتا کہ میں اللہ سے قریب پہنچ جاؤں. تو جب یہ احساس طاری ہو جائے, اللہ سے قربت کا احساس, تو کیا ہوگا؟ تو آدمی خوب دعائیں کرے گا, خوب تدرک کرے گا, یہ کرے گا وہ. تو یہ ہے رمضان کی اسپرٹ. اچھا دوسری بات دیکھیے یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ رمضان آیا تو اچانک آپ کہتے اس پر جاگ اٹھے گی. جیسے ہی رمضان کا چاند دکھائی دیا اور اچانک اب بندر اسپرٹ اور رمضان آ جائے جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. یہ تسلسل کا معاملہ ہے, کنٹینیوٹی کا معاملہ ہے. یعنی پری رمضان بھی آپ اسی طرح کے اسپرٹ میں زندگی گزار رہے ہوں گے, تب پوسٹ رمضان میں آپ کو وہ کیفیت ملے گی. یعنی آپ کو پریپیئرڈ مائنڈ کے ساتھ رمضان داخل ہونا ہے. رمضان میں آپ کو پریپیئرڈ مائنڈ کے ساتھ داخل ہونا ہے. اگر آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں تو کیا ہوگا, بس کھانے پینے کی باتیں جانیں گے آپ. میں نے اخبار میں ایک بوڑھی خاتون کا مضمون پڑھا, وہ یو پی کے کسی شہر کرنے والی تھی, یہ پچھلے سال کی بات ہے. تو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے زمانے کے رمضان کے بارے میں لکھیں, وہ بوڑھی خاتون سے اپنے زمانے کے رمضان کے بارے میں. تو بوڑھی خاتون نے لکھا کہ ہمارے گھر میں, یعنی یہ حالت تھی کہ دوپہر سے ہی تیاری شروع ہو جاتی تھی. یعنی گھر میں یہ حالت ہے کہ دوپہر کے بعد سے ساری خواتین گھر کی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. اب میں سوچا کہ کیا تیاری کرتی ہوں گی. تو اس نے بتایا انہوں نے کہ مشروبات کون سے آج رہیں گے, آج کون سی چیز سے روزہ افطار کیا جائے گا, کھانے میں کیا آئٹم ہوگا. یہی سب بات ہے, دن کا سیکنڈ ہاف اسی میں خرچ ہوتا تھا گھر کے تاؤں خواتین. اور یہ بات ہونی ایک کی بات نہیں ہے, یہ سب کی بات ہے. یہ سب کا گھر کی خواتین کے لیے روزہ جو ہے اسی لیے ہے کہ وہ شام کے کھانے میں کیا کیا آئٹم ہو اس کی تیاری کریں, گھر کی خواتین کے لیے. تو یہ فارم کا اہتمام ہے, فارم کے اہتمام سے کچھ نہیں ہوتا. وہی آیت یہاں بھی صادق آتی ہے کہ تاریخ و قوانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ کو, بلکہ دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. ایسے میں کہوں گا کہ رمضان کے بارے میں آپ کا کھانے پینے کا اہتمام نہیں پہنچتا. کیا افطار کے لیے آپ نے کھانے میں کیا کھایا, ساری میں کیا کھایا, یہ نہیں پہنچتا, بلکہ دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب کیا ہمیں رمضان میں چند دن ٹھہرا, ایک شہر کی بات ہے. تو میں نے کہیں غریب مندر دیکھا, میں تو عادی تھا جب میں رہتا تھا اپنے گاؤں میں کہ ہم لوگ افطار کر لیتے تھے. اس زمانے میں چنا ہوتا تھا, دو چار چنا کھایا اور پانی پیا تو افطار ہو گیا, اس کے بعد کھانا کھاتے تھے نماز کے بعد. ان کو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ پورا کھانا کھاتے تھے وہ افطار کے بعد, پھر عشاء کے بعد دوبارہ پورا کھانا کھاتے تھے. میں حیران تھا کہ کیسے اتنا سب فرق ہضم کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہو کہ اتنے موٹے ہو گئے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہو ان کا انتقال بھی ہو گیا, حالانکہ اسے چھوٹے تھے مجھ سے. تو مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے رمضان آنے کے معنی کھانے پینے کا اہتمام کرو. یہ رمضان نہیں ہے, رمضان دینے کا اہتمام کرو, اپنا لینے کا اہتمام نہیں. کھانے کا احساس مانے کہ آپ لینے پر سارا فوکس کر رہے ہیں, مجھے ملے مجھے ملے مجھے ملے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دوسروں کو پہنچے دوسروں کو پہنچے دوسروں کو پہنچے. تو ایک لفظ میں ایک ہوگا کہ رمضان ٹیکنگ اسپرٹ کے لیے نہیں ہے, گیونگ اسپرٹ کے لیے. آج کل جو مسلمان ہے رمضان وہ ٹیکنگ اسپرٹ کے لیے, میں کیا کھاؤں کیا پیوں کیا ساری کروں کیا افطار کروں, سارا اسی پر سوچتے ہیں وہ. یہ ٹیکنگ اسپرٹ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنائی آپ کو, وہ یہ کہ رسول اللہ گیونگ اسپرٹ میں جیتے تھے, دوسروں کو کیا دے دے وہ. تو میں یہ عرض کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں ہم کو چاہیے کہ سوچ کر اور قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے دعوت کی پلاننگ کریں. دعوت ایک مشورہ بند کام ہے, دعوت اناؤنسمنٹ کا نام نہیں ہے. دعوت یہ بھی نہیں کہ کچھ کتابیں آپ بانٹ دیں مسجد میں کھڑے ہو کر کے, یہ بھی دعوت نہیں ہے. نہیں, دعوت نام ہے پلاننگ کا. یعنی آپ اپنے آڈینس کو سمجھیں کہ لوگ کے درمیان آپ کو پیغام پہنچانا ہے, ان کے مائنڈ سیٹ کو پڑھیں, اس کے لحاظ سے پلاننگ کریں. اس کے لحاظ سے کیا کتاب دینا ہے, کیا پیغام دے رہا ہوں ان کو, اس کو سمجھیں. تو دعوت ایک مشروع بند عمل کا نام ہے, دعوت کوئی اناؤنسمنٹ کا نام نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں, بہت ہی عجیب عقیدہ مسلمانوں میں, بہت عقیدہ. عام طور پر مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ دعوت مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں ہے, دعوت مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو اذان ہوتی ہے مسجدوں میں روزانہ پانچ وقت, وہ اذان جو ہے اس اذان کے ذریعے لوگوں تک دعوت پہنچ رہی ہے. یہ بہت عجیب غریب عقیدہ ہے. یعنی عربی زبان میں آپ نے کچھ کلمات کہے اذان جس سے سنا, اس کے تو وہ شور ہے کہ وہ جانتا نہیں عربی زبان, تو آپ شور کریں گے اور دعوت ہو جائے گی, ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے کہ اذان کے ذریعے دعوت پہنچ رہی لوگوں کو. اب اس کو ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. دعوت ایک بہت ہی سنجیدہ عمل کا نام ہے, بہت ہی زیادہ اسپرٹ کے ساتھ کرنے کا نام ہے. وہ یہ کہ آپ مدعو کے ساتھ خیر خائی کریں, مدعو کے ساتھ آپ اپنے اندر نگیٹو تھاٹ اگر ہے تو نکال دیں اس کو, اس کے لیے دعائیں کریں, اس کی خرخائی کو سامنے رکھ کر کے پلاننگ کریں, اور اس اعتبار سے نظام بنائیں کہ کیا چیز اس کو زیادہ اثر ڈالے گی, یہ سب کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزارنا چاہیے کہ اس کو دعوت کی پلاننگ کے لیے, صرف اسی مہینے میں دعوت کی پلاننگ نہیں, سال بھر کے لیے, سال بھر کے لیے دعوت کی پلاننگ. میں اللہ کے فضل سے خود اسی پر قائم ہوں. جو اخباروں میں خبر آتی رہتی ہیں ٹیررزم کی, وائلنس کی, اسلام کے نام پر تشدد کی, آپ جانتے ہیں باقاعدہ میڈیا میں آتا رہتا ہے, اس کو لوگ جہاد کہتے ہیں. تو میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس پر کچھ بہت ہی ایک مؤثر کتاب لکھی جائے. بہت پڑھا میں نے, تو میرے مطالعے میں کوئی کتاب ایسی نہیں ملی جس کو میں اس کا ترجمہ کر دوں یا اس کو چھاپ کر پھیلاؤں. تو میں نے خود ایک کتاب لکھی, اللہ کے فضل سے کل ہی اس کتاب کا آخری چیپٹر تیار ہوا ہے. اس کتاب کے 51 چیپٹرس ہیں, 51 اور اس کا نام ہے پیس دا سمن بونم. ابھی وہ انگلش میں ہے, وہ انشاءاللہ اس کے بعد عربی میں اور اردو میں چھاپی جائے گی. پیس دا سمن بونم. اس وقت جو میری پلاننگ تھی وہ مکمل ہوئی ہے کل. پیس دا سمن بونم, یعنی پیس سب سے بڑا خیر ہے. سمن بونم کا مطلب ہوتا ہے گریٹسٹ گڈ, کہ پیس سب سے بڑا گڈ ہے, سب سے بڑا خیر ہے. تو اس میں میں نے مختلف پہلوؤں سے 51 چیپٹرز میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ پیس کتنی بڑی چیز ہے. اور میں دیکھ قرآن کی جو آیت ہے اصلو خیر, اس کا مطلب یہی ہے کہ صلح خیر ہے. صلح کیا ہے؟ صلح معنی پیس, تو خیر کے بارے خیر بارے سمن بونم, گریٹسٹ گڈ. تو پیس از دا گریٹسٹ گڈ, یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے. اصل و خیر, پیس از دا گریٹسٹ گڈ, پیس از دا سمن بونم. تو اس کتاب کا جو ٹائٹل میں رکھا ہے وہ سچ پوچھتے قرآنی ٹائٹل ہے. یعنی اس کو عربی میں کہیں تو اس کا ہوگا اصول و خیر، انگریزی میں کہیں تو کہے گا پیس از دی ساؤ بونم. تو اس کو میں کہوں گا کہ یہ پلاننگ اس کا نام ہے. کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کو ہٹانا ہے تشدد سے. لوگ تشدد کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، سب سے بڑی چیز، کیونکہ قدیم زمانے سے رواج چلی آ رہی ہے کہ سب سے بڑی چیز شمشی کی طاقت ہے. ہر کے شمشی زنت سکھ کا بنامٹ خانہ، یہ فارسی کی لائن ہے، ہر کے شمشی زنت سکھ کا بنامٹ خانہ. جو تلوار کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے اسی کا دبدبہ قائم ہوتا ہے. یہ پرانی بات ہے، یہ پرانی بات ہے. اب تلوار کی طاقت کچھ نہیں رہی. ابھی دیکھیے ایک نیوز آئی ہے، ہندو پیپر میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، اس میں ان کا بیان چھاپا ہے براک اوباما کا، جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، جو سپر پاور مانا جاتا ہے، کہ ہمارے جو الائز ہیں، جو ہمارے ساتھی ملک ہیں، ان کی مدد سے ہم نے مل کر کے جو اقدام کیا تو وہ اقدام یعنی افیکٹڈ نہیں ہوا، نہ صدام کے خلاف افیکٹڈ ہوا، ابھی بھی جو آئی ایس جو ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں، وہ افیکٹو نہیں ہے. تو اس سے زیادہ طاقت کون استعمال کر سکتا ہے؟ وہ تو سپر پاور ہے، صرف اکیلے نہیں بلکہ تمام الائز کے ساتھ وہاں اقدام کر رہے ہیں. وہ تو براک اوباما نے خود یہ مانا ہے کہ ہمارا اقدام جو ہے افیکٹو نہیں ہو رہا ہے. تو اس کتاب میں نے یہ دکھایا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے ہٹانے کی کوشش کی ہے کہ ماضی کے قدیم چلا ہوا جو سوچ ہے کہ سب سے بڑی طاقت تلوار ہے، وہ زمانہ ختم ہو گیا. یہ پرانے زمانے کی بات تھی. ہر کے شمشی درد سکھ کا بنامش خانن کا زمانہ ختم ہو گیا. اب تو ہمارے جس کے پاس سائنس ہوتی ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے، جس کے پاس انڈسٹری ہوتی ہے، جس کے پاس ماڈرن ایجوکیشن ہوتا ہے، اس کا دبدبہ قائم ہوتا ہے. اس طرح میں چاہا کہ ان کا ذہن تشدد ہٹے اور پرانی دعوت کو زیادہ بڑی بات سمجھے اور پرانی دعوت کو اختیار کرے. تو اس میں میں نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ جب میں فلسطین گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بچے کورس کے انداز میں گانا گا رہے ہیں، ہلما نقاتل ہلما نقاتل فینڈل قتال سبیر الرشادی. وہاں بڑوں نے ان کو یہ گانا دیا ہے، یہ بچے خود نے گانا بنایا ہے، بڑوں نے انہیں یہ گانا دیا ایسے گاؤ، ہلما نقاتل ہلما نقاتل فینڈل قتال سبیر الرشادی. آؤ ہم لڑیں، آؤ ہم لڑیں، آؤ ہم جنگ کریں، کیونکہ جنگ ہی سے تر کامیابی ہوتی ہے. تمہارے کہا کتنا الٹا گانا ہے. اب زمانہ وہ آ گیا ہے کہ حلم نسالم حلم نسالم فن سلام سبیر رشادی، کیا ہم پیس کا طریقہ اختیار کریں، اور ہم پیس کا طریقہ اختیار کریں، کیونکہ پیس سے کامیابی ہوتی ہے. لیکن ہزاروں سال سے جو ذہن چلا رہا ہے ابھی مسلمانوں پر اسی کا غلبہ ہے، اس سے باہر نہیں آیا. وہ کہ تلوار کو بڑی طاقت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دور ہی ختم ہو گیا. اب وہ دور ختم ہو گیا جب تلوار یا گن بڑی چیز ہوتی تھی، وہ دور ختم ہو گیا. تو اس کتاب کے ذریعے میں نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے ذہن کو ہٹایا جائے اس وجہ سے کہ گن کلچر بم کلچر سے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. نہ اب تک کچھ حاصل ہوا ہے، نہ آئندہ کچھ حاصل کر سکیں گے. تو آپ سب لوگوں سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے حالات کے لحاظ سے پلاننگ کریں، پلاننگ منصوبہ بندی، کہ آپ دنیا کو کیا دے سکتے ہیں، دنیا کو کیا خیر آپ دے سکتے ہیں. یعنی خیرخائی کے تقاضے کے تحت یہ پلاننگ ہونی چاہیے. یعنی آپ کو نفرت کو ختم کرنا پڑے گا، آپ کو انتقام کو ختم کرنا پڑے گا، شکایت کو ختم کرنا پڑے گا. شکایت مسلمانوں کو ہر ایک سے شکایت ہے، ہر قوم سے شکایت ہے. ان کے پرچے پڑھیے، ان کے جلسوں میں جائیے تو بس شکایت اور پروٹیسٹ. اس کو آپ جب ختم کریں گے تب ایسا ہوگا کہ آپ مبنی پر خیر پہلی کر پائیں گے اور تب وہ چیز ہوگی جو لوگوں کا اپیل کرے. آج کے زمانے میں کوئی آپ کے گڈ اور بم سے متاثر ہو رہا نہیں ہے, اس کے اندر وہ طاقتیں ختم ہو چکی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. پہلے مسلمانوں نے ایک لمبی مدت تک تقریباً 1000 سال تک تلوار کے دور پر حکومت قائم کی, خود انڈیا میں بھی, لیکن وہ دور اب ختم ہو گیا. وہ دور کی بات تھی, کیونکہ تلوار جو طاقت تھی وہ دور کی بنا پر تھی. یہ بھی دیکھیں بہت بڑی غلطی ہے, آپ کتابیں پڑھیں مسلمانوں کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں, تو اس میں وہ دکھائیں کہ کمال یعنی مجاہدین کا کمال کہ تلوار کے زور پر انہوں نے عالم کو فتح کر ڈالا. مثلا دیکھیے ایک عرب شاعر تھے, ان کا نام تھا زرقلی, کے شاعر تھے وہ. انہوں نے ایک شعر کہا سارے عرب پھیلا ہو, ہاتھ سرا تین سان تنفینا جدی تین اور شبھ تین, کہ دوبارہ صلاح الدین لاؤ ہمارے پاس, دوبارہ صلاح الدین ایوبی کو دوبارہ لاؤ اور دوبارہ مبارکہ کرم کرو. وہ یہ لوگ جانتے نہیں کہ دوبارہ آ کر کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہ جو مسلمانوں کو تلوار کی طاقت سے جو کامیابی بھی ہوئی وہ زمانے کی وجہ سے ہوئی, وہ دوبارہ تھا, اب وہ دوبارہ ختم ہو گیا, اب تلوار کے دور پر کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایک زمانہ تھا کہ نیپولین نے کہا تھا کہ اگر مجھے 1,00,000 افغانی فوجی مل جائیں 1,00,000 تو میں سارا دنیا فتح کرا لوں. اب وہی افغانی لڑ پھر تو رہے ہیں, کیا فتح کیا انہوں نے. وہ دور تھا, ایک نیپولین نے ایسا کہا تھا جب مسل پاور کی اہمیت ہوا کرتی تھی. آج مسل پاور کی اہمیت نہیں ہے, آج تو ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, ماڈرن تھاٹ ہے, وہ چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو رمضان ہے اس میں ہم ایک نئی پلاننگ کریں دنیا کو خیر دینے کی, ایک نئی پلاننگ, دنیا کو کیا خیر دے سکتے ہیں, دنیا کو کیا گڈ ہم دے سکتے ہیں. کیونکہ مسلمان وہ ہے جو نافع ہو, مسلمان کو دنیا کا گیور ممبر بننا ہے, دنیا کی سوسائٹی کا گیور ممبر, ٹیکر نہیں. واما مائنڈ فور ناس پینکس فلر. تو میں سوچتا ہوں کہ آنے والے رمضان میں ہم کو یہ چاہیے, اور میں لگ بھگ سے خود اس میں شریک ہوں, کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو کیا دے سکتے ہیں. دنیا کو آپ انڈسٹری کے سب سے کچھ نہیں دے سکتے, گیس لائف بھی نہیں دے سکتے آپ, اور کاروبار کہاں دیں. کل میں نے ایک عرب اسکالر کی تقریر پڑھی, اس میں کہا تھا انہوں نے ہم کو مغرب کے سامان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو مجھے بہت تعجب ہوا, مغرب کے سامان کا بائیکاٹ کر کے آپ کیا کریں گے. کئی بار یہ باتیں کہی گئی, کئی بار مغرب کے سامان کا بائیکاٹ. مغرب ہی تو آپ کو سب چیز مل رہی ہے, بائیکاٹ کریں کیا. جو آدمی تقریر کر رہا تھا میں نے سوچا خود اس کے جیب میں جو موبائل ہوگا وہ مغرب پہ دینے, جو کپڑا پہنے ہوگا وہ مغرب پہ دینے, جس لاؤڈ اسپیکر بول رہا ہوگا وہ مغرب پہ دینے, کیسے بائیکاٹ کرے گا. یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کریں کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے مغرب کے مال کا, نہیں, انہیں دینا ہے. آپ ایسے لیڈر تیار کیجئے جو اسلام سچائی کو ان پر بواحن کرے, اسلام کی سچائی کو ماننے والا بنائے. مارنے کاٹنے سے کیا فائدہ, مال کاٹ سے کیا فائدہ. یعنی ایک لطیفہ عرض کروں گا, جب کارٹون چھپا تھا ڈنمارک کے پرچے میں تو مسلم کنٹریز میں یہی نعرہ اٹھا تھا, ڈنمارک جو ہے وہ وہاں ملک پروڈکٹ بہت ہے, وہاں پر ڈنمارک میں جو دودھ سے بننے والے سامان ہوتے ہیں اس کا بہت وہاں پر انڈسٹریز ہے, بہت زیادہ ملک پروڈکٹ کی. تو ہمیں ڈنمارک کے ملک پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو مجھے پتا چلا تھا کہ کچھ گھروں میں جوش میں اس پہ عمل کیا انہوں نے. درماس سے آتا تھا جو بٹر اور دوسرے بل پٹر, اس کو بائیکاٹ کیا انہوں نے. تو چند دن کے بعد ان کے بچوں نے کہا ہمیں یہ نہیں کھانا, دوسرے ملکوں کے منگوا کے گھر میں فریج میں رکھ دیا انہوں نے دوسرے ملکوں کے ملک پروڈکٹس. تو بچوں نے کہا ہمیں نہیں کھانا, ہم تو وہی چاہیے, ہمیں وہی ڈنبارک والا چاہیے کیونکہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے ڈنبارک کا. تو کیا ہوا, ماں باپ جو تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا, جو بچوں نے کہا وہی کرنے لگے. تو ریڈیکولس ہے ایسے نعرہ دینا جو چلنے والا نہ ہو, جو نعرہ چلنے والا نہ ہو تو ریڈیکولس ہے. کیا آپ آوازات پر نہیں اڑیں گے, کیا آپ کار پر نہیں بیٹھیں گے, کیا موبائل استعمال نہیں کریں گے, ہر چیز تو وہیں سے آتی ہے, وہیں انہیں کی ٹیکنالوجی ہے. جو اگر دوسرے جگہوں پر سامان بن رہا ہے تو وہ انہیں کی ٹیکنالوجی ہے, انہیں کا ایکسپرٹ ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اس بار ہم اس ہر شخص کو رمضان میں یہ اسپرٹ جگانا ہے, گیونگ اسپرٹ. ہم دنیا کو کیا دیں, تو میں آج کہوں گا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے صرف ایک چیز ہے, وہ آئیڈیالوجی, توحید کی آئیڈیالوجی. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے, کیونکہ سارے ٹیکنالوجی تو انہیں کے, ہر چیز انہیں سے لیتے ہیں, سارے مارکیٹ, سارے سابق سٹر انہیں کی ٹیکنالوجی سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز ہمارے پاس وہ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے, وہ ہے آئیڈیالوجی, آئیڈیالوجی آف ٹروتھ. ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے, تو ہمیں اسی کی پلاننگ کرنا چاہیے, دعوت کی پلاننگ. قرآن کو ہر زبان میں تجربہ کر کے اس کو پہنچانا, سید رسول پہ کتاب حاصل لکھ کر کے پیسفل انداز میں اس کو لوگوں تک پہنچانا ہر زبان میں. تو ہماری جو پلاننگ ہوگی وہ آئیڈیالوجی بیسڈ ہوگی. یہ نہیں کہ مال کا بائیکاٹ کریں, ان کے خلاف مضامین چھاپیں, ان کے خلاف تقریریں کریں, یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. دیکھیں جو پلاننگ چلنے والے نہ ہو, جو افیکٹو نہ ہو, وہ پلاننگ نہیں ہے. وہ کوئی بھی دوسری پلاننگ تو مسلمان بہت کر چکے, وہ افیکٹو نہیں ہوئی. تو جو منصوبہ عمل میں نہ آ سکے, مطلب رزلٹ جو چاہتے ہیں آپ, وہ رزلٹ اس سے نہ نکلے, تو وہ منصوبہ نہیں تھا, وہ پلاننگ نہیں تھی. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ہے آئیڈیالوجی آف توحید. ہمارے پاس جو محفوظ قرآن ہے, محفوظ سنت رسول ہے, یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں. صحابہ کے زندگیوں کی شکل میں ہمارے پاس بہت بڑی تاریخ ہے. تو یہ اس کی بنیاد پر ہمیں پلاننگ کرنا چاہیے, اس کی بنیاد پر. دنیا کو اسی کا انتظار ہے, آج کی دنیا کو اسی کا انتظار ہے. ہم اس کا سوال کوئی اور چیز دنیا کو نہیں دے سکتے. تو آج کا جو اخبار ہے اس میں اسی عنوان کے تحت میں مضمون چھپا ہے کہ رمضان اس لیے کہ گیونگ اسپرٹ لوگوں کے اندر آئے, گیونگ اسپرٹ. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل نمونہ ہے, اس سے یہی ثابت ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے بخاری کی روایت آپ کو سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ماضی میں زمانے میں خیر دوسروں کو دیں, اس کے لیے آپ ہوا کی طرح تیز جاتے تھے. تو لوگ اس کو یعنی خیر کو صرف صدقہ کے معنی میں لیتے ہیں, یعنی مالی صدقہ یا کھانے پینے کا صدقہ, اس کا ایک پہلو ہے. حدیث میں لفظ خیر ہے, روٹی کا لفظ نہیں ہے. تو خیر کو آپ اس کے جامع معنی میں لیجیے, اس کے یونیورسل معنی میں لیجیے. تو یہ بات ہم سب کو سوچنا ہے. اب صرف چند دن رہ گئے روزے کے شروع میں, اس وقت ہم پری رمضان پیریڈ سے گزر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں, تیاری کریں, تدبر اور تفکر کریں اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں اس کام کے لیے کہ ہم دنیا کے لیے گیور کمیونٹی بنیں. گیور کمیونٹی ابھی تک مسلمان ٹیکر کمیونٹی بنے ہوئے ہیں, ہم گیور کمیونٹی بنیں. یہ ہے وہ بات جس کے لیے ہمیں اپنے کو تیار کرنا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اس اسپرٹ کو سمجھیں اور اسپرٹ کو اپنے اندر انکلکیٹ کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں اپنی مدد فرمائے, اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
We are starting with the question answer session now. I request our online viewers to please send in their questions on info@cpsglobal.org. Mera ye sawal kiya hai Ms. Nagma Siddiqui ne Delhi se. When the age of weapon is over, why do people still live in it?
Dekhiye, ye tareekh ka tajruba hai ke maazi ke jo tradition hoti hai بہت دیر میں نکلتے ہیں ہاسٹل, خود یورپ بہت دیر میں نکلا ہے. ایسا نہیں کہ آج کا جو یورپ ہے وہ پیس بھی ایسی تھا, بہت زبردست شاک لگا ان کو, وہاں بہت بڑی طریقے چلی, تب بازی کے ٹرین سے باہر آئے. وہ جو مسلمانوں میں ابھی یہ پروسیس صرف شروع ہوا ہے, ابھی زیادہ مکمل انداز میں نہیں چلا کہ ماضی کے ٹرین سے باہر آئے. یہ سب چیزیں ٹرائبل ایج کی ٹریڈیشن ہے. ٹرائبل ایج بھی کیا ہوتا تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ تلوار فیصلہ کن چیز ہے, تلوار سے ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں, ہر چیز ہم کو جب چاہتے ہیں سب تلوار حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی ٹریڈیشن میں ابھی تک مسلمان جی رہے ہیں, اور اس کی ٹریڈیشن جینے کی وجہ ہے کہ ہماری کتابوں میں اسی چرچا ہے, مسجدوں میں اسی کی تقریریں ہوتی ہیں. جیسے دلی کی مسجد میں نے جمعہ کی نماز پڑھی, میں بہت عجیب بات یہ ہے دلی کی مسجد میں نماز پڑھی تو جو امام صاحب جو تھے بڑے جوش و خروش کا تقریر کر رہے تھے. خطبے سے پہلے ایک تقریر کی آتی ہے مسجد میں, تقریر کر رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ یعنی کہیں چھپا تھا کچھ کہ ہندوؤں نے نقشہ بنایا کہ مسلمانوں کو انڈیا سے, کسی ایسے کہہ دیتے ہیں لوگ کچھ باتیں کہ مسلمانوں کا کوئی مقام انڈیا میں نہیں ہے وغیرہ اس طرح کی باتیں, تو بڑے زور سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس ملک پر 800 سال تک حکومت کی ہے, ہمارے کیسے کچھ بگاڑ سکتا ہے. اب دیکھیں 800 سال تک حکومت کی ہے, یہ اس میں شامل کرنا چاہیے کہ دور سیف میں حکومت کی ہے. 800 سال کی بات نہیں ہے, یہ دور سیف کی بات ہے, یہ دور سیف کی بات ہے. آپ دیکھیے, یعنی ابھی جو میں نے شعر پڑھا کہ صلاح الدین کو دوبارہ لاؤ, تو صلاح الدین کو دوبارہ ہم لائے, تاریخ واپس آیا صلاح الدین. سلطان ٹیپو جو تھے, سلطان ٹیپو شہید جن کا آیا تھا, بہت بہادر آدمی تھے, یعنی صلاح الدین سے کم نہیں تھے وہ بہادری میں. لیکن سرکاپٹم میں وہ لڑ گئے انگریزوں کی فوج سے اور اس کو مارے گئے اس میں, اور اس میں انگریز جنرل تھا جو تھا, اس نے کہا تھا کہ جب اسے مارا, ختم کیا جب صلاح الدین کو, ٹوڈے انڈیا از آورس, ٹوڈے انڈیا از آورس. تو صلاح الدین تاریخ میں واپس آیا, صلاح الدین سلطان ٹیپو صلاح الدین تھے, یاسر عرفات دور جدید صلاح الدین تھے, حضرت بنا اور سید قطب دور قصہ الدین تھے, رزلٹ نہیں نکال سکے کیونکہ آج دور امن آئے اور سعودین آئے تھے دور سائز میں. لیکن ابھی تک ہماری تقریروں میں, ہمارے جلسوں میں, ہماری کتابوں میں وہی باتیں دہراتے ہیں, ہاتھ سراد دین سارے پینا. یہ کہو کہ دور ختم ہو گیا, سراؤدین کا کارنامہ دور سیف کے لیے تھا, دور امن کے لیے نہیں تھا. اسی کام کو کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دور بدل گیا.
مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے مسٹر عمران کا بحرین سے. مولانا صاحب, یو مینشن ان ٹوڈیز لیکچر دا داوا مینس اسپریڈنگ دا میسج وچ یو ہیو ڈسکورڈ, بٹ مینی علماء سے فرسٹ وی نیڈ ٹو کریکٹ آور سیلز اینڈ دین اسپریڈ دا میسج. مائی کوشچن از, سنس دا پروسیس آف سیلف کریکشن از لائف لانگ, دین وین ٹو ڈو داوا.
دیکھیے, میں آپ سے بہت ملا ہوں, مجھے میں پوچھتا ہوں کہ کوئی آیت بتائیے قرآن, کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بتائیے کہ پہلے اپنے کو ٹھیک کرے اس کے بعد دعوت کا کام کرنا. یہ تو بالکل بیس لیس بات ہے. کوئی ایک آیت نہیں قرآن مجید میں, کوئی ایک حدیث نہیں جو یہ کہتی ہو کہ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دعوت کا کام بات کو ہوگا. یہ تو فرضی بات ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ کوئی حوالہ دو, قرآن سنت کا حوالہ دو. کوئی حوالہ دے سکتے ہو. میں بہت افسوس بات ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ غلط سمجھتا ہوں, یہ کہنے کو کہ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دعوت کا کام. یعنی یہ میں اس کو بہت ہی زیادہ غلط سمجھتا ہوں, اور یہ جسارت سمجھتا ہوں کہ دین میں ایک ایسی بات ظالم داخل کر رہے ہیں جو دین میں ہے نہیں, ایک ایسی بات جو دین میں ہے نہیں. یہ تصور قرآن حدیث والے بھی ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کر لو پھر بعد کو دعوت کا ہوگا. یہ تصور قرآن حدیث میں اجنبی ہے, کیا حق ہے کسی کو ایسی بات کرنے کا. تو جو آپ سے کہے اب اس سے پوچھے, ریفرنس پوچھے, اس کو سن کر مت مان لیجیے.
مولانا یہ سوال آیا ہے مسٹر عامر جان کا کشمیر سے. اٹ از رائٹلی سیڈ دیٹ رمضان از آل اباؤٹ ڈیزائر مینجمنٹ, وائی از اٹ دیٹ میجورٹی آف پیپل آر ایبل ٹو مینج دیئر ڈیزائرز ان دس منتھ, but once it's over their desires again take control and they follow the wrong path to meet their desires, kindly guide.
بھائی اس کا جواب بالکل سادہ ہے کہ ہر مسجد میں آپ جائیے تو صرف مسائل بیان کیے جائیں گے کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے اور ساری کب شروع ہوتا ہے. یہ جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. یعنی حقیقت ہے رمضان کہیں بتا نہیں جاتی. آپ جائیے کسی مسجد میں, ایک چارٹ لگا ہوگا وہاں, چارٹ مسائل رمضان. کوئی چارٹ نہیں دیکھیں گا آپ جو حقیقت ہے رمضان, روح رمضان پر ہو. تو یہ جو لوگ مسجدوں مدرسوں چلا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فارم بیسڈ ریلیجن چل رکھا ہے, انہوں نے اسپرٹ بیسڈ ریلیجن کی باتیں نہیں کرتے. وہ اسی کا ایسے سب ہے یہ حالت ہے.
ہمارے یہ اگلا کمنٹ اور کوشچن ہے مسٹر دانش فضل کا لکھنؤ سے. تھینک یو مولانا صاحب فار گیونگ اس سچ اے ویلیویبل تھاٹ پرووکنگ گفٹ فار رمضان دیٹ از گیونگ اسپرٹ. ٹوڈے آئی ریلی ڈسکورڈ دی اسپرٹ آف رمضان. ان کا سوال ہے, وائل ان دا اسٹیٹ آف تدبر we might go astray because of less knowledge of Islam. So how can we save us from unauthentic, distracted things?
میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی ہے.
میں نے لکھا کہ ان دا اسٹیٹ آف تدبر, اگر ہمارے پاس اسلام کی نالج کم ہے تو ہم وہ راستہ بھٹک سکتے ہیں بیکاز آف انآتھینٹک تھنگز وچ آر دیئر.
بھائی اس کا تعلق نالج سے نہیں ہے. ہر انسان کے پاس نیچر ہے, کانشنس ہے, سوچنے کی طاقت ہے. بس وہی کافی سوچے گی, وہی سوچے گی کافی ہے. جیسے میں بول رہا تھا تو میں عجیب میرا حال ہوا کہ میں کیسے بول رہا ہوں. دماغ میں نے سوچا زبان پر وہ تھاٹ کیسے آیا, زبان کیسے بولی, کیسے وہ ڈھل گئے الفاظ میں. اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ آپ سائنٹفک ڈگری لیں, شادی بھی ڈھیر ضرورت ہے. میں کھانا بہت معمولی کھانا کھاتا ہوں, سادہ کھانا. ابھی کل جب میں کھا رہا تھا تو میں نے آپا سے کہا کہ دیکھو یہ ہم پیٹ میں ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرنا. اپنے آپ ہی ایک فیکٹری چل جاتی ہے جو اس کو طرح طرح کے سیل میں تبدیل کرتی ہے. خون بنتا ہے, گوشت بنتا ہے, ناخن بنتا ہے, بال بنتا ہے. اس کے لیے سائنٹیفک ڈگری کی ضرورت ہے. یہ عقل جو ہے اس کو کہتے ہیں عقل عام, کامن سینس. دیکھیے تدبر ہوتا ہے کامن سینس کے ذریعے سے, ڈگری کے ذریعے سے نہیں. اسی لیے جو بڑے بڑے ڈگری آفتا ہے ان کا تدبر ہے ہی نہیں. بڑے بڑے ڈگری آفتا کا میں نے تدبر نہیں پایا. آپ بھی ڈھونڈ لیجئے. تدبر ہوتا ہے کامن سینس کے ذریعے سے, اور کامن سینس آپ کو خالق کی طرف سے ملتا ہے, خالق کی طرف. یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ ڈگریوں والے تدبر کر سکتے ہیں. ڈگری والے تدبر کرتے ہی نہیں, کیونکہ وہ ٹیکنیکل نالج ان کو ہوتی ہے, فنی نالج ہوتی ہے, فنی یاد پھنسے رہتے ہیں وہ. یہ سوچ میں ان کو بیسلس سمجھتا ہوں. اچھی سوچ.
مجھے اگلا سوال آیا ہے مسٹر آصف کا ممبئی سے. مولانا صاحب, مینی آف مائی مسلم فرینڈز دے اسپینڈ لیوشلی ان افطار. وین دے آر بینگ ٹولڈ اٹس ناٹ رائٹ دے سے فوڈ از اے بلیسنگ فروم گاڈ فار وی فاسٹڈ ہول ڈے. مولانا صاحب, ہاؤ مسلمز ان سچ اے سچویشن کین انکلکیٹ دا اسپرٹ آف رمضان.
دیکھیے یہ باتیں جو لوگ کہتے ہیں اسے آپ قرآن حدیث کا حوالہ پوچھیے. یہ تو اپنی بات کہی انہوں نے, اپنی بات کہی انہوں نے. جیسے ایک ساتھ بڑی بات ہوئی, بہت پہلے کی بات ہے, وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے فضل سے آپ کو سب چیز ملا ہوا تو ہم روزہ کو رکھیں. روزہ وہ رکھے جس کو کھانے پینے نہیں ملتا ہو. تو میں نے اسے لڑائی نہیں کی. میں نے کہا کہ یہ کہاں سے نکالا آپ نے, کس قرآن کی آیت سے نکلتا ہے, یہ کس حدیث سے یہ نکلتا ہے, کس صحابی نے ایسا کہا ہے. تو آپ سوال کرنا سیکھیے, لوگوں کی باتوں پر سن کر نہ مانیے, سوال کرنا سیکھیے. اور سوال یہی کیجئے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں قرآن سے, حدیث سے, صحابہ سے, کہاں سے بول رہے ہیں آپ, وہ بتائیے. اپنے دماغ سے بول رہے ہیں تو آپ کو دماغ کو کوئی آتھینٹک نہیں مانا جائے گا.
مولانا, اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر اقبال پردھان نے دہلی سے. مولانا, آج کل مسلمانوں کے کچھ گھر اگر کسی غیر مسلم کالونی میں بن جاتے ہیں تو مسلم وہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہوتے ہوئے بھی باقاعدہ مسجد قائم کرنا چاہتے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پر روشنی ڈالی.
دیکھیں یہ تو بالکل بہت ہی زیادہ غلط ذہن ہے میرے لیے. اس میں خام خواہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے. مسجد بنائیں گے, پھر لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے, پھر شور کریں گے اور نفرتیں پیدا ہوں گی. ایک مصیبت. دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں, تو مصر میں وہ اقلیت میں تھے, مجارٹی دوسرے لوگوں کی تھی. تو اسی طرح کی صورتحال تھی وہاں پر جو انڈیا میں. تو قرآن میں آپ پڑھ لیجئے یہ آیت,
وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة, سورة يونس, سورة نمبر 10, آیت نمبر 87.
اپنے گھر کی قبلہ ڈالو, اپنے گھر کو مسجد ڈالو, اپنے گھر کے مسجد بنا کے نماز پڑھو. یہ کچھ نہیں ہے کہ آپ وہاں خام خواہ لڑ بھیڑ کر کہیں کہ ہمیں مسجد چاہیے, ہمارا حق ہے کہ مسجد بنائیں. یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة, یعنی اپنے گھروں کو مسجد ڈالو, وہاں پر نماز پڑھو. ہاں جہاں موقع ہے وہاں مسجد بنائیے, یا موقع نہیں ہے تو وہاں گھر میں نماز پڑھیے.
انہیں اگلا سوال آیا ہے مولانا اقبال عمری کا چینئی سے. مولانا, آئیڈیالوجی کی اہمیت اور اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت کیوں امت میں نہیں ہے؟ کیا اس کا سبب قومی فخر اور سیاسی فکر ہے؟ پلیز وضاحت کریں.
صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. قومی فخر ہو, صحیح سوچ اصل وجہ ہے. اسی کے بنا پر مسلمان نے ماڈرن ایجوکیشن لیا, ماڈرن ایجوکیشن پیچھے ہو گئے. تو جڑ کی بات یہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنی میں اصلاح تو ہمیں قومی فرق کو ختم کرنا پڑے گا, پولیٹیکل سوچ کو ختم کرنا پڑے گا, لوگوں کو ماڈرن ایجوکیشن داخل کرنا پڑے گا, تب جا کر کے کوئی صحیح معنی میں اصلاح ہوگی. مت پرجوش تقریروں سے اصلاح ہونے والی نہیں.
ہمارے اگلا سوال آیا ہے مسٹر اجے دویدی کا گڑگاؤں سے. مولانا صاحب, از دیر اینی وے آئی کین بی فری فرام اینزائٹی, نیگیٹو تھاٹس اینڈ فیئر؟ پلیز سجیسٹ می اے فارمولا آف لائف دیٹ ہیلپس می مینج سچ فیلنگس.
دیکھیے, ابھی کل کے اخبار میں ریفر دوں گا, چائنا کے ریلیٹسٹ آدمی کو وہ آیا ہے, کل کے ٹائم سے ہم پڑھا گئے, وہ چائنا کا ہے ریلیٹسٹ آدمی, اس نے تقریر کی ہے جو ٹائم سے بڈیا میں چھپی ہے کہ پہلے میں اسکول ٹیچر تھا اور مہینے مجھ کو $12 ملتا تھا چائنا میں. وہ انگلش جانتا تھا تو انگلش ٹیچر تھا وہ, پھر اسے بزنس شروع کیا. تو اسے لکھا ہے کہ جب میں مہینے میں جو $12 کماتا تھا تو وہ بہت خوش رہتا تھا, اب میرے پاس بلین بلین پیسہ ہے لیکن اب میں خوش نہیں ہوں. تو یہ انگزائٹی ہے, انگزائٹی اس چیز کے لیے جس سے انگزائٹی بڑھاوے, ایسی چیز کے لیے لوگ انگزائٹی کو پالتے ہیں کہ وہ اگر پوری ہو جائے اور انگزائٹی بڑھ جائے, کہ زیادہ بڑا گھر, زیادہ بڑی بہت سی کاریں, بڑا جاب, بہت زیادہ بزنس, تو انگزائٹی اور بڑھانے والی چیز ہے وہ. تو دیکھیے, انگزائٹی جو ہے وہ ایک انٹلیکچوئل اسٹیٹ کا نام ہے, ایک ذہنی حالت. آپ ذہن کے سطح پر اپنے کو پازیٹو بنائیے, باہر کے سطح پر آپ سوچیں گے, باہر کوئی انگزائٹی کا سبب نکال کر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے انگزائٹی دور ہونے نہیں ہے. بس میں ہوں, دیکھیے میں کوئی انگزائٹی نہیں, کیونکہ ہر انگزائٹی, دیکھیے ہر انگزائٹی جو ہوتی ہے کسی ایکسٹرنل ریزن سے ہوتی ہے, انٹرنل ریزن سے نہیں ہوتی. تو بس میں تو چلو یہ بھی ٹھیک ہے, میرے پاس اگر فلاں چیز نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, پیسہ کم ہے تو بھی ٹھیک ہے. میں امریکہ میں ایک صاحب کا قصہ میں نے بتایا ہوگا آپ کو پہلے, کہ ایک صاحب کا میں وہ لے گئے, میں کہیں گیا تھا کسی پروگرام میں, تو ہوٹل میں ٹھہرا تھا, تو ہوٹل سے اٹھے گھر لے گئے مجھ کو, وہ پیسے والے آدمی تھے. تو بہرحال میں دیکھا کہ وہ بہت خوش رہتے ہیں, عام طور پر امریکہ میں کسی خوش نہیں پائے بنے, عام طور پر اگزاٹی والے پائے بنے, وہ خوش تھے. تو میں نے واش کیا ان کو, تو میں سمجھایا کہ ان کو نے وہ فارمولا پکڑ لیا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, جو بھی ہو جائے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے. مثلا ایک دن میں نے ان سے کہا کہ چلے کل ہم امریکہ کے کسی پارک میں چلیں گے, کہا ٹھیک ہے. تو پروگرام بن گیا, اگلے دن صبح کو وہ اپنا تیار ہو کر آئے, کپڑا وہ پہن کر تیار ہو کر آئے کہ چلیے. تو میں نے کہا بھائی میرا موڈ نہیں جانے کا ہے, تو کیا کہتے ہیں چلو یہ بھی ٹھیک ہے. تو سب سے اچھا میں بولا جو ہے اس کو چلو یہ بھی ٹھیک ہے. تو انگزائٹی ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور ذہنی وہ ختم کر سکتے آپ, انگزائٹی مائنڈ میں پیدا ہوتی ہے اور مائنڈ ہی وہ ختم کر سکتے اس کو. اگر وہی جو تھے امریکہ میں کیسے آدمی آپ ہیں, آپ کے پاس میں نے پروگرام سب کینسل کر دیا, آج میں نے سب کو پروگرام کینسل کر کے تیار ہوا کہ آپ سے جاؤں گا اور آپ یہ ایسا کر رہے ہیں, کل کو نہیں بتایا. تو ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے. سب سے اچھا فارمولا یہی ہے.
انہیں انہی کا اگلا سوال ہے, مولانا آپ نے بتایا اصل چیز تقوی ہے, یہ تقوی کیا ہے؟
تقوی اسپرٹ کا نام ہے, تقوی کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے, اسپرٹ اسپرٹ. ایک ہوتا ہے فارم, ایک ہوتی ہے اسپرٹ. عام طور پر لوگ بس فارم کو جانتے ہیں, اس فارم کے پیچھے اسپرٹ ہے اس سے بے خبر ہے. مثلا روزہ ہے, روزے میں یہ جانتے ہیں کہ ہمیں لینا ہے, یہ کھانا, یہ پانی, وہ سامان, یہ چاہیے مجھے تاکہ خوب کھائیں سحری کے وقت, تاکہ بھوک نہ لگے, تو یہ لینا ہے. تو روزے میں لوگ جو فارم لوگوں پکڑ رکھا ہے وہ ٹیکنگ اسپرٹ پر بیس کرتا ہے, دوسرا جو میں نے عرض کیا وہ گیونگ اسپرٹ، دوسروں کو دینا. تو ہر چیز میں ایک فارم ہوتا ہے، ایک اسپرٹ ہوتی ہے. اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنی بھی ٹیچنگ ہیں، سب اسپرٹ کے اعتبار سے ان کی امپورٹنس ہے، فارم کے اعتبار سے نہیں.
مولانا یہ اگلا کمنٹ آیا ہے شفیع ڈار صاحب کا کشمیر سے. ریسپیکٹڈ مولانا صاحب السلام علیکم. I heard your last Sunday talk and it was full of inspiration. I was thinking that I am suffering in discrimination somewhere in my job and in my relationship. But your Sunday lecture helped me a lot and I thank Allah Almighty that He provided me a chance to hear your lecture. Otherwise, I would have died in a state of negative mentality and discrimination.
دیکھیے میں پھر کہوں گا کہ جو آدمی ڈسکریمنیشن کی بولی بولتا ہے وہ کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں. اسلام میں ڈسکریمنیشن کی بولی صرف سیٹن کی تھی، سیٹن کی، نہ رسول کی نہ اس کی صحابی کی. یہ اسلام کی بولی نہیں ہے ڈسکریمنیشن، یہ سیٹن کی بولی. سیٹن نے کہا تھا کہ خلط نہیں بھی ڈارے وہ خلط من تین، کہ میرا درجہ بڑا ہے اور انسان کا درجہ چھوٹا ہے، تو تم نے اس کو بڑھا دیا، مجھے پیچھے کر دیا. اللہ پر الزام لگایا ڈسکریمنیشن کا. تو جو آدمی یاد رکھے ڈسکریمنیشن کی بولی بولتا ہے وہ سیٹن کی بولی بولتا ہے، سیٹن کی بولی بولتا ہے. اسی لیے آپ پورا جو قرآن و حدیث ہے کہیں پڑھ کر دکھا دیجئے، کوئی پیغمبر بولا ہو ڈسکریمنیشن کی بولی، کوئی صحابی بولا ہو ڈسکریمنیشن کی بولی. یہ صرف سیٹن ہے جو بولا تھا، اسی کو لوگ فالو کر رہے ہیں. اب بہت خطرناک بات ہے دیکھیے کہ قرآن میں ہے
لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 18.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان کو فالو کرے گا تو میں اس کا انجام شیطان سے کروں گا. تو کیا یہ رسک لینے کے تیار ہیں وہ لوگ جو ڈسکریمنیشن کی بولی بولتے ہیں؟ جو لوگ ڈسکریمنیشن کی بولی بولتے ہیں وہ سیٹر کی بولی بولتے ہیں، اور سیٹر کی بولی والوں کے لیے قرآن میں ہے کہ جو بولی بولے گا تو اس کا وہی ہوگا انجام جو سیٹر کا ہوگا. تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ کیا کس چیز کا رسک لے رہے ہیں جو سیٹر کی بولی، جو ڈسکریمنیشن کی بولی بولتے ہیں. بہت بڑا رسک لے رہے ہیں ایسے لوگ. ڈسکریمنیشن کو میں اسلام میں بالکل ہی جائز نہیں سمجھتا. اسٹیٹر کی بولی جائز کیسے ہو جائے گی؟
انہیں یہ اگلا سوال آیا ہے مولانا فرحاد عمدی صاحب کا دہلی سے. مسلمان اپنے وار کانسیپٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر قتل کیا جاؤں. مولانا اس حدیث کا صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے؟
دیکھیے یہ سوچیے کہ کیا رسول اللہ صاحب نعوذ باللہ منافق تھے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو پسند تھا تو اسے کیا کیوں نہیں؟ کتابوں سے پڑھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے. باہر ان کا ایک عرشق لفظ آتا ہے، عرشق کہتے ہیں جھوپڑا، بیٹل فیلڈ سے باہر ایک عرشق بنتا تھا جھوپڑا، اس میں رہتے تھے. آپ کبھی تلوار لے کر اہد میں یا بدر میں کبھی خود سے نہیں رہے. تو نعوذ باللہ کیا آپ کہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ منافق تھے؟ کہا تو یہ کیا الٹا الٹا، کبھی لڑے نہیں. آپ کتابوں پڑھ لیجئے، آپ بیٹل فیلڈ میں نہیں ہوتے تھے، عریش میں ہوتے تھے، جو باہر بنتا تھا وہاں سے دیکھتے تھے بس، اور دعا کرتے تھے، سجدے میں دعا کرتے تھے. جو لوگ اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں انہیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ منافق تھے؟ کہا کچھ کیا کچھ. اس لیے آپ کو اس حدیث کی ایسی تفسیر کرنی پڑے گی جس میں رسول اللہ یہ ثابت نہ ہوتا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ منافق تھے. اس میں میں لکھ چکا ہوں، اس حدیث کے بارے میں لکھ چکا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں.
وی ول اینڈ دی سیشن ناؤ.